بسم الله الرحمن الرحيم. ملفوظات حضرت مسیح موعود.
حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. 5 جنوری 1899، بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدوملی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتفین مبارک کے درمیان جو مہر نبوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسولی کی طرح تھی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے سچے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسولی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں، یہ گستاخی اور شوخی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے. ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہر نبوت کیا تھی اور کیسی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات اور واضح طور پر رکھے تھے، ان میں سے ایک مہر نبوت بھی تھی. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہ السلام کا ایسی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے. ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے. بس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے. اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ ناجیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے؟ کیسی حیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی منوانے. بس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا، بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا، اور چہ جائے کہ وہ خدا یا ابن خدا بنتے، ان کو نبی کے درجے سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت برے درجے کا آدمی بنا دیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا، اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے. تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے کہ انسانی قوا کی پوری مربی اور متکفل ہو، نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہو. اور انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے، اور اس کے بالمقابل قوا میں تعلیم دیے کیا دیتی ہیں. انسانی قوا اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے، بس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اسے تعلیم الہی کہو، اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے. اگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا، اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں. بس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی احمق نابینا کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی میں ہی رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی. اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے. تورات کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ملنا ہی مشکل ہے. انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا. اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں، لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے؟ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام ہی میں ہے. توحید کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنا نظر آتا ہے کہ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے. ایسے ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں. ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے معصوم کیا گیا ہے. اس کے بعد ملحدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے. ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصر پر موقوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی, دوسری قوموں کو روشنی پہنچی, کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی. اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی. عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا. یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلے میں کل دنیا کے مذاہب پر فتح یاب ہو سکتا ہے. یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے. 5 جنوری سن 1899. فرمایا کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مرد میدان معترض ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کرو. ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے. مثلا عورت اندھی ہو گئی یا کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہو گئی کہ خانہ داری کے امور سر انجام نہیں دے سکتی, اور مرد عذرائے ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے علیحدہ کرے, یا رحم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی, تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو تو بتلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بد اخلاقی کو ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی معیت ہے. لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بد کرداری کو دور کرنا چاہتا ہے اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کریں. ایسے ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ لاولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کریں, بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیویاں خود اجازت دے دیتی ہیں. پس جس قدر غور کرو گے یہ مسئلہ صاف اور روشن نظر آئے گا. عیسائی کو تو حق نہیں پہنچتا کہ اس مسئلے پر نکتہ چینی کرے, کیونکہ ان کے مسلمہ نبی اور ملہم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے 700, 300 بیویاں کی, اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھے تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ ان کے الہام خدا کے الہام کیوں کر ہو سکتے ہیں. عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جائز نہیں رکھتے. علاوہ ازیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا گیا. لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں, پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لندن اور پیرس میں اور تقوی کی پیرس میں عفت اور تقوی کی کیسی قدر ہے. ایسے ہی دوسرے مسائل غلامی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں, کیونکہ تورات میں ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چلتا ہے, حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ڈیفینسو یعنی دفاعی تھیں اور وہ صرف 10 سال ہی کے اندر ختم ہو گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ مسائل ان کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں, اور ایسا ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صداقتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں, میں اسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں. اسلامی شریعت نے وہ مسائل دیے ہیں جو طبی اور فطری طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے اس کے قوا کی تربیت کرتے ہیں, ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں اسلام کے جو اعتراض غیر مذاہب پر ہیں وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. بس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استخفاف اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں. استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیے. ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزارہ جواب دے سکتا ہے. کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتی جن کو دیکھ کر ہم ایک سعید اور شفیع بدمعاش اور خوش اتوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब लिखा है कि एक शख्स ने आपको देखकर कहा कि ये झूठों का मुंह नहीं। अब वो कौन सा निशान था जो झूठों में होता है और आप में ना था? एक इम्तियाज तो था जिसको बसीरत वाला इंसान देख सकता है। ऐसा अबला और अहमक कौन है जो नेक और बद को चेहरा से देखकर तमीज नहीं कर सकता? मोमिन का चेहरा और हरूस उसको एक इम्तियाज बख्शता है और उसके बाखुदा होने पर दलालत करता है। फिर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोरे नबूवत में एक खसूसियत हो तो बतलाओ इससे क्या इस्तिबाद लाजम होता है। ये सब कुछ मुमकिन है। बिलाखिर ये याद रखो, ये एक फुरुई बात है। हमको जरूरत नहीं कि इन बातों में पढ़ें, उसूल पर बहस होनी चाहिए। उसूल के इस बात पर फरा खुद ही साबित हो जाती है। ईमान लाना जरूरी है, उसकी कैफियत और कोना तक पहुंचने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। दुश्मन अगर गुफ्तगू करे तो हम उसको रोक सकते हैं। अल्लाह ताला और उसके सिफात पर, मलाइका और अल्लाह ताला की किताबों और अम्बिया अलैहिस्सलाम वगैरह अमूरे ईमानी पर ईमान लाना जरूरी है, और इन सब बातों का मानना असूली है, और बाकी अमूर उन पर मुतफर्रे हैं, और ये सब सफाई के साथ साबित शुदा सदाकते हैं। तालीम इस्लाम ऐसी साफ है कि हर कुव्वत को इतदाल और ऐन महल पर रखती है और तरबियत करती है, और ये अजीम शान मोजजा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरी तालीम ऐसी नहीं, किसी का नाक नहीं तो किसी के कान नहीं है, गर्ज वो नाकिस और अधूरी है। मुकम्मल खिलकत तालीम इस्लाम ही की है। तौहीद, सिफात बारी तआला, नबूवत और अखलाक फाजिला, तकमील नफ्स वगैरह अमूर जिनके इंसान मोहताज है, वो ऐसे कामिल और रोशन तौर पर बयान हुए हैं कि इनमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अमूर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर खाते थे, कितने बड़े नवाले लेते थे, इन झगड़ों में पड़ने की मोमिन को क्या जरूरत है? मदार नजात इन बातों पर नहीं है। ऐसी बातें जो असर के तौर पर लिखी गई हैं, अगर वो नबूवत हक्का के खिलाफ नहीं बल्कि मुशाबे हैं तो ईमान लाएं वरना तावील करें। कुछ जरूरत नहीं कि उस पर चुना और चुनी करके लंबी और फजूल बहसों में पड़े। फरमाया खत्म नबूवत के मुताल्लिक, मैं फिर कहना चाहता हूं कि खातमुन नबीन के बड़े माना यही है कि नबूवत के अमूर को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म किया। ये मोटे और जाहिर माने हैं। दूसरे ये माना है कि कमालत नबूवत का दायरा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। ये सच और बिल्कुल सच है कि कुरान ने नाकिस बातों का कमाल किया और नबूवत खत्म हो गई। इसलिए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का मिसदाक इस्लाम हो गया। गर्ज ये निशानात नबूवत हैं, उनकी कैफियत और कुना पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। असूल साफ और रोशन है और वह साबित शुदा सदाकतें कहलाती हैं। इन बातों में पढ़ना मोमिन को जरूरी नहीं, ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई मुखालिफ बनना हो तो हम उसको कह सकते हैं कि पहले अपने जुज़वी मसाइल का सबूत दे। अलगर्ज मोरे नबूवत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात नबूवत में से एक निशान है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान मोमिन को जरूरी है। 5 जनवरी सन 1899, मौलवी कुतुबुद्दीन साहब ने हजरत अकदस की खिदमत में ये सवाल किया कि रूह का ताल्लुक जो कबूर से बतलाया गया है, इसकी हकीकत और असलियत क्या है? इस सवाल के जवाब में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने नहायत बसीरत अफरोज रोशनी डाली और फरमाया, असल बात यह है कि जो कुछ अरवाह के ताल्लुक के कबूर के मुतालिक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आया है वो बिल्कुल सच और दुरुस्त है। हाँ, ये दूसरा अम्र है कि इस ताल्लुक की कैफियत और गुना क्या है, जिसके मालूम करने की हमको जरूरत नहीं। अलबत्ता ये हमारा फर्ज हो सकता है कि हम ये साबित कर दें कि इस किस्म का ताल्लुक कबूर के साथ अरवाह का होता है और उसमें कोई मुहाल अकली लाजम नहीं आता, और इसके लिए हम अल्लाह ताला के कानून कुदरत में एक नज़ीर पाते हैं। दरहकीकत ये अम्र इसी किस्म का है जैसे हम देखते हैं कि बाज़ अमूर की सच्चाई और हकीकत सिर्फ जुबान ही से मालूम होती है, और उसको जरा वसी करके हम यूं कहते हैं कि हकायकुल अशिया के मालूम करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके रखे हैं। बाज़ खवास आंख के जरिए मालूम होते हैं, और बाज़ सदाकतों का पता सिर्फ कान लगाता है, और बाज़ ऐसी हैं कि हिस्से मुश्तरक से उनका सुराग मिलता है। और कितनी ही सच्चाइयां हैं کہ وہ مرکز قوا یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں. غرض، اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لیے مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں. مثلا مصری کی ایک جلی کو کان پر رکھیں تو اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اس کے رنگ کو بتلا سکیں گے. ایسے ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے تو وہ اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی. اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف قوا اور طاقتیں ہیں. اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے؟ یہ آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے کام لینا چاہیں تو کب ممکن ہے؟ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں. روزمرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جداگانہ خدمتیں مقرر ہیں. سقا پانی لاتا ہے، دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے، باورچی کھانا پکاتا ہے. غرضے کے تقسیم محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساختہ نظام میں بھی پاتے ہیں. بس اصل کو یاد رکھیں کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں. انسان بڑے قوا لے کر آیا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لیے ہر ایک قوت کے سپرد ہیں. نادان فلسفی ہر بات کا فیصلہ اپنی عقل خام سے چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط اعتماد ہے. تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے، اور خواص الاشیاء کا تجربہ بدون تجربہ ایسے ہی آ کے کیوں کا لگ سکے گا؟ امور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی. اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں. انسان دھوکے میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے تبھی معروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے. میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اور روزمرہ ہم ان باتوں کی سچائی دیکھتے ہیں. پر جب روح جسم سے مفارقت کرتی ہے یا تعلق پکڑتی ہے تو ان باتوں کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء ضلالت میں مبتلا نہ ہوتے. پھر فرمایا، اسی طرح قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے یہ ایک صداقت تو ہے، مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں، یہ کشفی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے. اگر ماز عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بتلائے کہ روح کا وجود بھی ہے یا نہیں. ہزار اختلاف اس مسئلے پر موجود ہیں، اور ہزار فلاسفر دیریہ مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں. اگر نری عقل کا یہ کام تھا تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ زید کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور بکر کی ویسی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلائے. میرا مطلب یہ ہے کہ نیری عقل روح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی، جے جائے کہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے. فلاسفر تو روح کو ایک سبز لکڑی کی طرح مانتے ہیں، اور روح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تفاسیر روح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کے چشمہ نبوت سے ملی ہیں، اور نیری عقل والے تو دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کہو کہ بعض فلاسفروں نے کچھ لکھا ہے تو یاد رکھو کہ انہوں نے منقولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے. بس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ روح کے متعلق علوم چشمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کے ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی چشم سے دیکھنا چاہیے. اور کشفی آنکھ نے بتلایا ہے کہ استودہ خاک سے روح کا ایک تعلق ہوتا ہے. السلام علیکم یا القبور کہنے سے جواب ملتا ہے. بس جو آدمی ان قوا سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے وہ ان تعلقات کو بھی دیکھ سکتا ہے. ہم ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور مصری کی ڈلی رکھی ہو، اب عقل ماس ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی؟ ہاں اگر ان کو چکھیں گے تو جداگانہ مزوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ مصری ہے. لیکن اگر حق لسان ہی نہیں تو نمکین اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ بس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا دینا ہے. آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آ سکتا، اور ایک مصلوب القوت کے طریقے استدلال سے فائدہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا، اسی طرح پر اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا تو وہ اس تعلق ارواح کو کیوں کر دیکھ سکتا ہے؟ بس ماد اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا اس کے انکار جائز نہیں ہے. ایسی باتوں کا پتہ میری عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو مختلف قوا دیے ہیں. اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قوا کی ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے، اور بعض زبان سے متعلق ہیں اور بعض ناک سے. مختلف قسم کے حصے انسان رکھتا ہے، قبور کے ساتھ تعلق ارواح دیکھنے کے لیے کشفی قوت اور حس کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد, کروڑ ہا اولیاء اور صلحاء کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے, اور مجاہدات کرنے والے بے شمار لوگ ہو گزرے ہیں, اور وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں. غوث کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ عقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں, مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا. غرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کیے دیتے ہیں. کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا قصور؟ وہ اور قوت کا نام ہے. ہم اپنے ذاتی تجربہ سے گواہ ہیں کہ روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. انسان میت سے کلام کر سکتا ہے, روح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اس کے لیے ایک مقام ملتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے. یہ مسئلہ عام طور پر مسلمہ مسئلہ ہے, بجز اس فرقے کے جو نفی بقائے روح کرتا ہے. اور یہ امر کے کسی کا تعلق ہے کشفی قوت خود ہی بتلا دے گی. جیالوجسٹ یعنی عام طبقات الارض کا علم رکھنے والے بتلا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں دھات ہے اور وہاں فلاں کان ہے. تو دیکھو ان میں یہ قوت ہوتی ہے جو فل فور بتلا دیتی ہے. بس یہ بات ایک سچی بات ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے. یہاں تک کہ اہل کشف توجہ سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں. اور اوہام اور اعتراضوں کا سلسلہ تو ہے. 26 فروری سن 1899, حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کے لیکچر موسومہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اصلاح اور تجدید کی. اس لیکچر کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا, اور 26 فروری 1899 کو مسجد مبارک میں آباب میں رونق گروز ہونے کے بعد ارشاد فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں, اس لیے کہ اس میں بہت سے نکات لطیفہ ہیں, اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقریر کا. اور اسی منوال پر خصوصاً ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. 10 مارچ سن 1899, صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے, اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے, اور اسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور کبھی بزدلی ظاہر نہیں کرنی چاہیے. بزدلی منافق کا نشان ہے. مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے, مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو, اور موقع شناسی کے بغیر جو فیل کیا جاتا ہے وہ تہور ہوتا ہے. مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی, بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے, اور بزدل نہیں ہوتا. انسان سے کبھی ایسا فیل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے, اور کبھی خوش کر دیتا ہے. مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دے دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فیل ہو جاتا ہے, اس لیے اسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اسے کچھ دے سکے. لیکن اگر اسے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دے دے تو وہ بھی ازالہ قبض کا موجب ہو جائے گا. فرمایا, انسان پر قبض اور بست کی حالت آتی رہتی ہے. بست کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے, اور قلب میں ایک انشراح ہو جاتا ہے, خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے, نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے. لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے, اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے. جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے, اور پھر درود شریف بہت پڑھے, نماز بھی بار بار پڑھے. قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے. پھر فرمایا, علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں, بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاذ اپنے فضل سے ادا کرتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے, اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء. اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں. 20 اپریل 1899 بوقت عصر, فرمایا, اسلام کا خاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے. مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دعا کا قائل ہو. عیسائیوں کے اس بات پر یقین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جسمانی خدا بنایا ہے. انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی اور خطرات کے وقت اسے سنبھال لیتی ہے وہ خدا پر بھروسہ ہے. اور یہ صرف اسلامی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو. 21 اپریل 1899 یوم عید الاضحیٰ. فرمایا پہلی حالت انسان کے نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے. اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے. آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا. بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر ان کی زیارت نہیں کر سکتے. صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام کی السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی, یا اویس کو یا مسیح موت کو. یہ ایک عجیب بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے لیے ساتھ نہیں ملی. چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں. ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سائی اور جدوجہد کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی. ایک وہ ہیں جو پیسے پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے. ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے. اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو مانتا نہیں اور ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے دوسروں کو بھی ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کو بھی عزت نہیں دیتے. فرمایا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پتر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہیں دیکھیں گے. بس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا اور رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ. بہتری اسی میں ہے, ورنہ اختیار ہے. ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں, کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدوں قرآن کریم کا مزہ نہیں آتا. پس ترجمہ پڑھنے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. آج کل تو آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں. قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے, تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے؟ پھر زبانوں کے تذکرے پر حضور نے فرمایا فونوگراف کیا ہے؟ گویا مطبع ناطق ہے. بعد ازاں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسمان پر فتویٰ نہ ہو. اگرچہ تکالیف تو پیغمبروں کو بھی پہنچتی ہیں مگر وہ عذرائے محبت ہوتی ہیں اور ان میں ایک قسم کی تعلیم مخفی ہوتی ہے جو ان مشکلات میں انبیاء علیہ السلام کا پاک گروہ اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے اور بعض لوگوں پر دکھ کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. پس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بدعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائیں. جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اس کی محبت کا القاع کر دیتا ہے, لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. مگر جو ہی وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ خدا کے آستانے پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے. غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا. پھر فرمایا یہ کتاب یعنی مسیح ہندوستان میں جو لکھی گئی ہے جب شائع ہوگی تو ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جاوے گا जो बार बार एतराज करते हैं कि आपने आकर क्या बनाया। मैं हैरान हो जाता हूं जब इस किस्म के एतराज सुनता हूं। क्या फूंक मारकर कुछ बना दिया जाता, मगर ये लोग देखेंगे और खुदा ताला नुमाया तौर पर दिखा देगा कि क्या बनाया है। काश ये लोग मौजूदा हालत वक्त पर गौर करते। सदी में से 16 साल गुजर गए, जुल्मत इंतहा तक पहुंच गई और कोई ना आया जो इसलाह करता। ये लोग जरा भी इंसाफ नहीं करते। मुझ पर एतराज करते करते खुदा पर एतराज जा करते हैं, क्योंकि मैंने तो आकर कुछ बनाया नहीं और खुदा ने बनाने वाला भेजा नहीं। बल्कि बावजूद इसके कि और जरूरतें अगर छोड़ भी दी जावें, तो इन नाकबित अंदेश मुतरजों के मुआफिक एक गुमराह करने वाला भी आ गया और फिर भी वह असल मादी ना आया और ना खुदा ने उसे भेजा। 14वीं सदी को मुबारक समझते थे, पर क्या खाक मुबारक निकली जबकि एक दज्जाल आ गया। सिद्दीक हसन और अब्दुल हई जो दावा करने वाले थे, वो सदी के सर पर ही फौत हो गए, वरना शायद वही लोगों का सहारा होते। लेकिन खुदा ने अपने फजल से दिखला दिया कि यह काम उनका नहीं था बल्कि किसी और का था। मुजद्दिद जो आया करता है वो जरूरत वक्त के लिहाज से आया करता है, ना स्तंजे और वजू के मसाइल बतलाने के लिए। खुदा जो मुदब्बिर और हकीम खुदा है, क्या वो नहीं देखता कि दुनिया पर तबियात और फलसफे की जहरीली हवा चली हुई है जिसने हजारा इंसानों को हलाक कर दिया है। सलीब परस्त ईसाइयों ने किस किस रंग में लखू खा रूहों को खुदा से दूर फेंक दिया है, तो फिर क्या इस वक्त ऐसे मुजद्दिद की जरूरत ना थी जो कसरे सलीब करे और दलैल व बयना से दिखा दे कि सलीबी मजहब में हकानियत का नूर नहीं है और एक लकड़ी पर ईमान लाकर इंसान नजात का वारिस नहीं ठहर सकता। आए दिन 50,000 और 1 लाख इश्तिहार छाप छाप कर ये लोग तकसीम करते हैं और टडी दल की तरह औरतें बच्चे जवान बूढ़े लगे हुए हैं कि किसी तरह इस्लाम पर हमला करें। इस वक्त इस्लाम पर वो हमला हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। उधर खुदा का ये वादा के इन्ना लहू लहाफिज़ून और इधर इन नाकबित अंदेश मोतरजीन की यह दानाई कि इस्लाम में हिफाजत दीन के लिए मारिफत का नूर लेकर कोई नहीं आया बल्कि दज्जाल आया है। अफसोस सद अफसोस आह सद आह। यही तो वक्त था कि खुदा अपनी नुसरत और ताईद का रोशन हाथ दिखाता, मगर मैं कहता हूं कि उसने दिखाया और वह अपनी चमकार दिखाएगा और मुखालिफों को शर्मिंदा करके बतला देगा कि आने वाले ने आकर क्या बनाया। फरमाया खुदा की सत्तारी ऐसी है कि वह इंसान के गुनाह और खताओं को देखता है, लेकिन अपनी इस सिफत के बायस उसकी गलतकारियों को उस वक्त तक जब तक कि वो इतदाल के हद से ना गुजर जावे ढांपता है। लेकिन इंसान किसी दूसरे की गलती देखता भी नहीं और शोर मचाता है। असल बात यह है कि इंसान कम हौसला है और खुदा ताला की जात हलीमो करीम है। जालिम इंसान अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठता है और कभी कभी खुदा ताला के इल्म पर पूरी इतला न रखने के बायस बेबाक हो जाता है। उस वक्त जो इंतकाम की सिफत काम करती है और फिर उसे पकड़ लेती है। हिंदू लोग कहा करते हैं कि परमेश्वर और आत्म वैर है, यानी खुदा हद से बड़ी हुई बात को अजीज नहीं रखता। वही हमा वो ऐसा रहीम करीम है कि ऐसी हालत में भी अगर इंसान नहायत खुशु और खुजु के साथ आस्तान है इलाही पर जा गिरे तो वो रहम के साथ उस पर नजर करता है। गर्ज यह है कि जैसे अल्लाह ताला अपनी खताओं पर मान नजर नहीं करता और अपनी सत्तारी की तुफैर रुसवा नहीं करता, तो हमको भी चाहिए कि हर ऐसी बात पर जो किसी दूसरे की रुसवाई या जिल्लत पर मबनी हो फिल फौर मुंह न खोलें। फिर फरमाया बाद लोगों की हालत ऐसी होती है कि उनको ऐसे असबाब पेश आ जाते हैं, मसलन मुलाजमत या कोई और वजह, कि उनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जुल्मानी हालत में गुजरता है। ना पाबंदी नमाज की तरफ तवज्जो करते हैं, ना काल अल्लाह और काल रसूल का मौका मिलता है, किताबुल्लाह पर गौर करने का उनको ख्याल तक नहीं आता। ऐसी सूरत में जब एक जमाना जुल्मत का गुजर जावे तो ये ख्यालात रासिख होकर तबीयत सानिया का रंग पकड़ जाते हैं। बस अगर उस वक्त इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार की तवज्जो न करे तो समझो कि बड़े ही बदकिस्मत है। गफलत और सुस्ती का बेहतरीन इलाज इस्तिग़फ़ार है। साबिका गफलतों और सुस्तियों की वजह से कोई इब्तला भी आ जावे तो रातों को उठ उठकर सजदे और दुआएं करे और खुदा ताला के हजूर एक सच्ची और पाक तब्दीली का वादा करे। 22 अप्रैल सन 1899 हजरत अख्तस ने फरमाया, हमारे दावे इशाद को यूं तो बहुत साल गुजरे, लेकिन अगर ब्राहिन की इशाद से भी लिया जाए तो 20 साल हो चुके। हमारे मुखालिफ जो हमको झूठा और अपने दावे में मुफ्तरी करार देते हैं, उनसे कोई सवाल करे कि खुदा ताला तो किसी ऐसे मुफ्तरी को जो उस पर इल्हाम और मुकालमा का इफ्तरा करे मोहलत नहीं देता, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि अगर तू बाज बातें अपनी तरफ से कहता तो हम शारक से पकड़ लेते, फिर किसी और की क्या खसूसियत हो सकती है। इससे साफ समझ में आता है कि अल्लाह ताला पर इल्हाम का इफ्तरा करने वाला कभी भी मोहलत नहीं पा सकता। अब हम पूछते हैं कि अगर ये हमारा सिलसिला खुदा ताला का कायम करदा नहीं है तो किसी कौम की तारीख से हमको पता दो कि खुदा ताला पर किसी ने इफ्तरा किया हो और फिर उसे मोहलत दे दी गई हो। हमारे लिए तो ये मेयार साफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना 23 साल तक का एक दराज जमाना है, उस सादिक और कामिल नबी के जमाने से करीबन मिलता हुआ जमाना अल्लाह ताला ने अब तक हमको दिया, क्योंकि इब्राहिम की इशात पर 20 साल हुए जो नाकबत अंदेश मोतरजों के नजदीक इफ्तरा का पहला जमाना है। अब तक तो हम एक मुस्लिम और सादिक बल्कि जुमला सादिकों के सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मिलता हुआ जमाना पेश करते हैं और ये जालिम कहते हैं कि झूठ है। अफसोस, हमारी तकदीर के ख्याल में ये लोग यहां तक अंधे हो गए हैं कि उनको ये भी नजर नहीं आता कि इस इनकार की जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसी पड़ती है, क्योंकि अगर 20 या 22 साल तक भी खुदा किसी मुफ्तरी को मदद दे सकता है तो फिर मुझे ताज्जुब आता है, ताज्जुब ही नहीं बल्कि दिल कांप उठता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर ये क्या दलील पेश करेंगे। एक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुत्तबे के मुंह से जब वो इतना दराज अरसा तक मुद्दई को मोहलत पाते हुए देख ले, कभी ये नहीं निकल सकता कि झूठा और काजिब भी इस कदर अरसा दराज की मोहलत पा लेता है। अगर और कोई भी निशान और दलील ऐसे मुद्दई की सदाकत को ना मिले तब भी एक सच्चे मुसलमान को हुस्ने जन और ईमानदारी की रूह से लाजिम आता है कि इनकार न करे, क्योंकि उसका जमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुशाबे हो गया है। अगर कोई ईसाई कहे कि मुफ्तरी को मोहलत मिल सकती है तो इस अमर का सबूत दे, मगर मुसलमान तो ऐसा कह ही नहीं सकता। बस अब हमारे मुखालिफ बतलाएं कि क्या एक काजिब दज्जाल मुफ्तरी अल्लाह तर्ज इस्तदलाल नबूत में शरीक हो सकता है। मानना पड़ेगा कि हरगिज नहीं। फिर वो हमारे दावे को सोचें और इस जमाने पर गौर करें जो इस्तिदलाल नबूवत का जमाना है। गर्ज हर पहलू में बहुत सी बातें हैं जो सोचने वालों को मिल सकती हैं और दूर अंदेश उनसे फायदा उठा सकता है। 22 जून 1899 हजूर ने फरमाया, यकीनन याद रखो कि खुदा अपने बंदे को कभी जाया नहीं करेगा और हरगिज नहीं उठाएगा जब तक उसके हाथ से वो बातें पूरी ना हो जाएं जिनके लिए वो आया है। उसे किसी की खुसूमत और किसी की बददुआ कोई जरर नहीं पहुंचा सकती। इसकी तहरीक यूं ही कि किसी ने कहा कि अब मुखालिफ मुलहम यानी मुंशी इलाही बख्श अकाउंटेंट मुसन्निफ असाए मूसा लाहौर कहते हैं कि इस सिलसिला की तबाही अब करीब है। काबुरत कालेमतुन तखरुजु मिन अफवाहिम इन यकूलून इल्ला कज़िबा। हजूर ने फिर बड़े दर्द दिल से इरशाद फरमाया, कल बहुत दफा खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ कि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ और तकवा की बारीक राहों पर चलो तो खुदा ताला तुम्हारे साथ होगा। फरमाया, इससे मेरे दिल में बड़ा दर्द पैदा होता है कि मैं क्या करूं कि हमारी जमात सच्चा तकवा और तहारत इख्तियार करे। फिर फरमाया कि मैं इतनी दुआ करता हूं कि दुआ करते करते जोफ का गलबा हो जाता है और बाज औकात गशी और हलाकत तक नौबत पहुंच जाती है। फरमाया, जब तक कोई जमात खुदा ताला की निगाह में मुत्तकी न बन जाए खुदा ताला की नुसरत उसके शामिल हाल नहीं हो सकती। फरमाया, तकवा खुलासा है तमाम सोहफे मुकद्दसा और तौरात और अंजील की तालीमात का। कुरान करीम ने एक ही लफ्ज में खुदा ताला की अजीम शान मर्जी और पूरी रजा का इजहार कर दिया है। फरमाया, मैं इस फिक्र में भी हूं कि अपनी जमात में से सच्चे मुत्तकियों दीन को दुनिया पर मुकदम करने वालों और मुनकतीन अल्लाह को अलग करूं और बाज दीनी काम उन्हें सुपुर्द कर दूं और फिर میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ پرواہ نہیں کروں گا. 10 جولائی سن 1899 سے قبل. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک خط میں تحریر فرمایا, مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی, اس کی صبح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب یعنی نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب نے سن لیا کہ آج وارنٹ ہتھکڑی سمیت آئے گا. میر صاحب حواس باختہ سر از پا نہ شناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کی وجہ سے بصد مشکل اس ناگوار خبر کے منہ سے برقع اتارا. حضرت اس وقت نور القرآن لکھ رہے تھے اور بڑے ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا. سر اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا, میر صاحب لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں, ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے. پھر ذرا تعمل کے بعد فرمایا, مگر ایسا نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں, وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا. جولائی 1899. اس ہفتہ سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چٹھی کا حضرت کے نام آنا تھا. اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد علاقہ کابل کے علاقے میں یوز آصف نبی کا چبوترہ موجود ہے اور وہاں مشہور ہے کہ 2000 برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چبوترے کا نام ہے. زیادہ تفصیل کا محل نہیں, اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا, اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لا دیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسے اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے. برادران, دینی بات پر یہ خوشی کیا من جانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو اعلائے کلمۃ اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟ ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت اقدس کو یہ رویا ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیصر ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہیں. حضرت اقدس رویا میں عاجز عبد الکریم کو جو اس وقت حضور اقدس کے پاس تمام کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجا فرما ہوئی ہیں اور دو روز قیام فرمایا ہے, ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اس رویا کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے, اس لیے کہ حضرت ملکہ معظمہ کا اسم مبارک وکٹوریا ہے جس کے معنی ہیں مظفرہ و منصورہ. اور نیچوں کے اس وقت حضرت ملکہ معظمہ کل روح زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں, اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت اور کامیابی کا نشان ہے. خدا کا علم و قدرت دیکھیے, ظہر کے وقت اس رویا کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی. اللہ اللہ, اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دنیا کے کل نصارہ پر خدا کی روشن حجت پوری ہوئی ہے. حضرت مسیح ماؤد نے فرمایا, میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرضی مسیح اور کام کیا کرتا یا کرے گا. اس کی اوقات زندگی کے یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا لوہے یا پیتل یا سونے چاندی کی سلیبوں کے توڑنے میں بسر کرے گا اور ایک حصہ سوروں کے قتل کرنے میں صرف کرے گا, بس یہی کہ کچھ اور بھی. فرمایا, یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصارہ پر حجت حق پوری ہو, کیونکہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو ایک آنکھ حق کے لیے کبھی آلہ نہیں بن سکتی. کیا ایمان کبھی درستی سے دلوں میں اتر سکتا ہے اور حجت اللہ اکراہ سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجوس لٹھم لٹھا ہونے کے دلیل کوئی نہیں. پھر فرمایا, آگے تھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا اور مسلمان یوں اسے سچا کر دینا چاہتے ہیں، اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نصارہ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے بجز اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں، اور وہ وہی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا۔ اسی ہفتہ لاہوری مولم صاحب کا خط آیا جس میں اس نے حضرت مسیح موعود اور آپ کے سلسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔ اس کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے، اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلے میں نہیں آتے، تین ہی رائے ہیں، یا گزشتہ زمانے کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کریں، یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں، یا اور نہیں تو یہی دعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہے وہ بموجب واد الہی و اما ینفع الناس و یمکث فی الارض، وہ دراز زندگی پا دے، پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا تعالی کی نگاہ میں کون مقبول اور منظور ہے۔ فرمایا، افسوس، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اترائے بیٹھے ہیں، اور سمجھ نہیں سکتے کہ الہام کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے۔ معیار یہی ہے کہ اس خدائی الہام کے ساتھ نصرت الہی ہو، اور اقتداری علم غیب اور قاہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، اگر کوئی شخص کسی جلسے کے وقت دور بیٹھا ہوا کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سن لے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں، تو اس کے کہنے سے اسے اور دوسرے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقرب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اٹھتا ہے کہ فلاں شخص در حقیقت بادشاہ کا محبت ایک کلام و سلام ہے۔ فرمایا، اگر میرے علامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے، اور ہر ایک میں علم غیب اور اقتداری پیشگوئیاں نہ ہوتیں، تو میں انہیں محض ہے سمجھتا۔ فرمایا، بھلا کوئی شخص لیکرام والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے؟ فرمایا، میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی معیار، بڑا بھاری معیار ہے جو میرے الہامات کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا، میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں۔ کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں، کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں، اور کچھ عامت الناس کے متعلق ہیں۔ لاہوری مولم کے دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ سننا نہیں چاہتے۔ اس بات پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی نہ قدردانی کے قابل نہیں ہوتی۔ کیا یہ قوم کو ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا یہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں؟ فرمایا، اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں، تاکہ نئے نئے نشانوں کو دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان و تقویٰ میں ترقی ہو۔ فرمایا، آج کل دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائد حقہ سے پھر گئے ہیں۔ 20 کروڑ کتاب اسلام کے خلاف شائع ہوئی، اور کئی لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے ہیں۔ ہر ایک بات کے لیے ایک حد ہوتی ہے، اور خشک سالی کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ آج 1300 برس کی دھوپ اور امساک 12 کے بعد آسمان سے بارش اتری ہے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ برسات کا جب وقت آ گیا ہے تو کون ہے جو اس کو بند کرے؟ یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں، ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے۔ حالانکہ تمام اعمال کی طرف حرکت صرف ایمان سے ہوتی ہے۔ مثلا سم الفار کو اگر کوئی شخص تباشیر سمجھ لے تو بلا خوف و خطر کئی ماشوں تک کھا جاوے گا. اگر یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ زہر قاتل ہے تو ہرگز اس کو منہ کے قریب بھی نہیں لائے گا. حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو, کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کسی کا کیا فعل ہے. اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں, اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں, اندھیرے میں اور اجالے میں, خلوت میں اور جلوت میں, ویرانے میں اور آبادی میں, گھر میں اور بازار میں, ہر حالت میں یکساں ہو. خدا کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کے نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینہ کے بھیدوں کی شاہد ہے, کیونکہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے. وہ زمین پر فرشتے کی طرح چلتا ہے, دہریا ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ حسن اخلاق کو پا سکے. تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں, چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا. تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقدر یعنی اندازہ باندھنے والا ضرور ہے. گھڑی کو اگر کسی نے بل ارادہ نہیں بنایا تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے. ایسے ہی آسمان کی گھڑی کہ اس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بل ارادہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے. اس طرح انسان مصنوع سے سانے کو اور تقدیر سے مقدر کو پہچانتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے اور ان کو بتلا دیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں امر کو مقدر کر دیا ہے. چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لاجواب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشان عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان پیدا ہوتا ہے.